पर लॉग इन करके बराह रास्त भी ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में जारी सियासी और समाजी सरगर्मियों की। बैन अल-अक़वामी उमूर में बात होगी शुमाली कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड की। तो हम अपने शो का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं, और इस वक्त दो जलसे जो पाकिस्तान के दो सबसे बड़े शहरों कराची और लाहौर में जारी हैं। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, जहां से अभी कुछ देर के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे, और कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। ये जो सियासी सरगर्मी, इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दीगर पार्टियाँ जैसे कि मुत्तहिदा मजलिस अमल का भी जलसा है, और पश्तून तहफ़ मूवमेंट ने भी जो है वो जलसा किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एएनपी का और आफ्ताब शेरपाओ ने भी आज एक जलसे से खिताब किया। तो हम इन तमाम मौजूआत और पाकिस्तान की सियासी और समाजी जो वहाँ पर इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका हम अहाता करेंगे, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, हम अपने पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान जो कि तज्ज़िया निगार हैं और कॉलमिस्ट हैं, उसके अलावा डॉक्टर रसूल बख्श रईस हैं जो कि डीन ऑफ सोशल साइंस हैं लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर की, जो लम्स यूनिवर्सिटी है उससे उनका ताल्लुक़ है, और प्रोफेसर ज़फ़र हिलाली जो कि हेड हैं पॉलिटिकल साइंस के पेशावर यूनिवर्सिटी में। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद। गुफ्तगू का आगाज़ मैं बाकिया दोनों मेहमानों की इजाज़त से अगर डॉक्टर रसूल बख्श रईस से करूँ जो कि लाहौर में हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अच्छा हम कोशिश करें कि डॉक्टर साहब से हमारा राबता हो जाए, तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं प्रोफेसर अब्दुल जब्बार खान से। प्रोफेसर साहब फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने इस जलसे को जो आज कर रहे हैं मदर ऑफ ऑल गैदरिंग्स कहा जा रहा है, यानी तमाम जितने भी जलसे अब तक उन्होंने किए हैं किसी और पार्टी ने भी किए हैं उन सबसे बड़ा जलसा वो इसको क्लेम कर रहे हैं, क्या हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गया है या वाकई में इतना बड़ा जलसा कर सकते हैं वो?
जी सूरत हाल है, और कल ही बजट आया है पाकिस्तान का, मौसम भी गर्म है और ऐसे लगता है कि जैसे इलेक्शन का तबले जंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग कुछ बज रहा है, बजा तो नहीं कुछ बज रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशंस के काम भी इलेक्शन कमीशन में जारी है। पीटीआई नो डाउट इज एन इमर्जिंग फोर्स। एक जमाने में शौकत इस्लाम का जलसा किसी जमाने में जब हुआ था, जमात इस्लामी ने किया था पूरे पाकिस्तान में, उसके बाद नोबडी न्यू के भाई सूरत हाल कैसे बदलेगी। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिवाय दो सीटों के बाकी पूरी जगहों पर जमात इस्लामी और जेयूपी के बाद एमक्यूएम का होल्ड रहा। कहने का मेरा मकसद ये है कि ये स्विंग है एटीट्यूड में, बिहेवियर में, लोग अपने मसाइल से तंग है फजूरी साहब, उन्हें मुआशी समाजी इकतसादी और इंसाफ के पे मबनी एक ऐसा मॉडल चाहिए पाकिस्तान में गवर्नेंस का जहाँ पे करप्शन ना हो, कम अज कम गरीब आदमी को तालीम के लिए धक्के ना खाने पड़ते हों, सेहत के लिए। उसका रिफ्लेक्शन आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं, उस पर एतराज़ भी हो रहे हैं। अगर गवर्नेंस का मॉडल ठीक होता तो जाहिर है ये सूरत हाल पैदा ना होती। इसी चीज को, इसी वैक्यूम को पीटीआई अपने लिए पॉलिटिकली कैश करने की कोशिश में मौजूद है।
चलें इस पे मजीद हम बात करते हैं डॉक्टर साहब आपसे। डॉक्टर रसूल बख्श रईस ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, जी खुश आमदीद आपको शो में। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब 30 अक्टूबर 2011 का जो पीटीआई का जलसा हुआ था उस वक्त हाइप इतना क्रिएट नहीं हुआ था और एक्सपेक्टेशंस कम थी, इसलिए उस जलसे को बहुत ज़्यादा कामयाब करार दिया गया। अब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर है अब एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई हैं और हाइप इतना क्रिएट हो गया है, क्या पीटीआई आपको लग रहा है आज के जलसे से वो तमाम एक्सपेक्टेशंस का अकम्प्लिश कर पाएगी या इतना हाइप क्रिएट करना बैकफायर भी कर सकता है?
मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त पंजाब में और सिंध में तकरीबन तमाम इलाकों में सिवाय बलूचिस्तान के, क्योंकि वो कबायली है और वहाँ पे कबायली सरदारों का काफ़ी कब्जा है और जिस तरह वो जाते हैं तो उसी पार्टी की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। बाकी इलाकों में इस वक्त जो रुझान है वो पीटीआई के हक में है कि नौजवान तबका इनके साथ है, اور جو سیاست میں سنجیدہ لوگ ہیں اور محب وطنی کا کوئی جذبہ کچھ نہ کچھ جن سیاسی خاندانوں میں رہ گیا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کچھ بھی نہیں کیا. 30-40 سال سے یہ اقتدار میں ہیں, مختلف ادوار میں اقتدار میں آتے رہے ہیں, لیکن سوائے لوٹ مار کے اور مس گورننس کے وہ کچھ نہیں کر سکے.
لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحب جب پی ٹی آئی نے پھر لوگ تو انہی لوگوں کو اپنے ساتھ تو شامل کیا ہے پی ٹی آئی نے, تو پی ٹی آئی پہ بھی تو یہ تنقید ہو رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی ایک نئے سسٹم کو لانے کی بات کر رہی ہے تو لوگ تو اس کے ساتھ بھی وہی ہیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے.
میرا خیال ہے یہ بڑا عامیانہ سا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صدارتی نظام ہوتا تو عمران خان بالکل آسانی سے جیت سکتے تھے, یا نواز شریف سے بھی اور آصف علی زرداری سے بھی. اصل جو پالیٹکس ہے وہ کانسٹیٹیونسی کی پالیٹکس ہے. جب تک کہ آپ کے پاس اعداد نہیں ہے اور نمبر گیم آپ کے حق میں نہیں ہے, آپ پارلیمانی نظام میں حکومت نہیں بنا سکتے. دوسری جو بڑی عام بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایم این اے ایم پی ایز آپ جن کی بات کر رہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں اور وہ پہلے مسلم لیگ نون میں رہے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, وہ بھی ہماری طرح عام قوم کی طرح سے بہت مایوس ہیں. اور وہ لوگ نہیں ہیں جو حکومت میں آ کے پالیسیاں بناتے ہیں. جو پالیسی چلتی ہے, جو سکہ چلتا ہے مسلم لیگ نون میں, وہ کس کا چلتا ہے؟ کسی ایم این ایم پی اے کا چلتا ہے. ان سے تو وہ آتے ہی نہیں ملاتے, ملتے ہی نہیں ہیں. وہ بات جو میاں صاحب کے دل میں ہے, جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور دوسرا پیپلز پارٹی میں صرف آصف علی زرداری ہیں, بلاول زرداری بھٹو بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتا جو یہ ایک شخص کرتا ہے.
ڈاکٹر صاحب
پارٹی تو لگتا ہے کہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب یہی تنقید عمران خان پر بھی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی,
لیکن اصل میں جو ایک قبضہ ہے وہ بڑا ایک ڈکٹیٹرشپ ہے جو پارٹی کے اندر موجود ہے, اور اس سے یہ لوگ جو ایم این ایم پی ایز ہیں وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب میں اس نقطے پہ واپس آؤں گا, لیکن یہ کرٹیسزم عمران خان پر بھی ہوتی ہے کہ تحریک انصاف میں صرف عمران خان کی ہی بات چلتی ہے, وہاں ون مین شو ہے. لیکن اب اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. میں ذرا پروفیسر ظفر ہلالی سے بات کر لوں, کیونکہ کے پی کے میں بھی آج بہت ایکٹیویٹی, پولیٹیکل ایکٹیویٹی عروج پر رہی, اور ایم ایم اے کا جلسہ, پی ٹی ایم کا جلسہ. جی تو ہم پی ٹی ایم کے جلسے سے آغاز کرتے ہیں. ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو گمشدہ افراد ہیں انہیں بازیاب کرایا جائے یا ایٹ لیسٹ ان کے بارے میں بتایا جائے, اور جو ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں لوگ ان کے حوالے سے بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں, یہ بتائیے کہ ان کی ڈیمانڈز میں سے کیا بات ہے کہ پاکستانی میڈیا اسے بالکل کوریج ہی نہیں دے رہا. جی جی ہلالی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
ہیلو, میں جواب دوں؟
جی جی پلیز گو ہیڈ.
جی بالکل آ رہی ہے, میں جواب دے سکتا ہوں؟
جی پلیز گو ہیڈ.
ہلو
جی ہلالی صاحب, آپ کو
یہ جو آپ نے پی ٹی ایم کی بات کی, میں بات جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے, ایک تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی میڈیا نے جو ہے ان کو اہمیت نہیں دی. پاکستان کے میڈیا نے بھی اہمیت دی ہے, اور سوشل میڈیا نے تو اس سے بھی زیادہ ان کو اجاگر کیا ہے. بعض ان کی بڑی جائز اور مناسب جو ہے ڈیمانڈز ہیں, جس کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب نے ریسنٹلی ایک میٹنگ اس بات کا اقرار بھی کیا ہے اور مانا بھی ہے, اور لوگوں جو ریٹائر جنرلز تھے ان سے رائے بھی لی ہے کہ یہ ابھرتا ہوا جو ایک نوجوانوں کا ایک قسم کا فلڈ ہے, ان کو گمراہ تو نہیں کیا جا رہا, اور جو جائز قسم کے مطالبات ہیں ان کو انہوں نے بالکل پوری زبان کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ کہا ہے کہ اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے, اور ان کو ہم کسی صورت ناراض نہیں کریں گے. تو ایک لحاظ سے یہ تو میرا خیال ہے ان کی ریکگنیشن ہے اور ان کو تسلیم کیا گیا ہے.
لیکن ہلالی صاحب,
پر میرا خیال ہے کوئی پالیسی آئے گی.
ہلالی صاحب ہم یہاں پر واشنگٹن میں
مسئلے کو حل کیا جائے.
آپ نے سوشل میڈیا کی حد تک تو, جی ہلالی صاحب سوشل میڈیا کی حد تک تو آپ کی بات درست ہے, لیکن وہ تو ظاہر ہے لوگ اپنے فری ول سے کرتے ہیں. جو مین اسٹریم میڈیا ہے ہمارے پاس یہاں واشنگٹن میں, پاکستان کے کچھ میجر چینلز ہم دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پر, اور ظاہر ہے اب تو ویب اسٹریمنگ کے ذریعے سارے ہی چینلز دیکھ سکتے ہیں. صبح سے ہم نے
بات سن لیجیے گا, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, میں آپ کو اسی طرف لے کے بھی آتا ہوں کہ دیکھیں شروع میں اس منظور پشتین کی مومنٹ کو جس انداز سے منفی اینگل دیا گیا ہے اور منفی رجحانات سمجھا گیا ہے سوسائٹی نے یا ہمارے اختیار و اقتدار کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کی نیچر کو سمجھا نہیں. یہی جو انٹیلیجنس نے ملا جلا کی رپورٹ دی وہ ساری کی ساری ایسی منفی رجحانات پر مبنی تھی جبکہ ان کا پورا جو روڈ میپ تھا ایسا نہیں تھا. وہ انہی چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں جو وہاں پہ شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان میں جو حالات سامنے آئے ہیں ان میں جو تھوڑے بہت خدشات پائے گئے ہیں, تکالیف سامنے آئی ہیں, جو مجبوریاں تھی انہوں نے کہا کہ جب ایڈریس نہیں کیا گیا. دیکھیں یہ بات تو ہمارے پشاور یونیورسٹی میں اور اسلامک کالج میں بھی جو طلبہ طالبات ہیں اور جن کا تعلق فاٹا سے ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے معاملات کو حل کیا گیا, وہاں کمیونیکیشن کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں, ہیلتھ کی فیلڈ میں, لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بہت سارے لوگوں کی ریزرویشن ہے, تحفظات ہیں. وہ تحفظات چاہے گمشدہ لوگوں کے بارے میں ہو یا آئی ڈی پیز کے معاملے میں فنڈنگ کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے مسئلے میں ہو یا لوگوں کے جو اسکالرشپ دینے کے بعد.
ہلالی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا,
ان کو پیسے دیے جائیں گے.
ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہمارے
معاملات سے
ہمارے رپورٹرز ہلالی صاحب اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں پلیز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر رسول بخش رئیس اور ڈاکٹر عبدالجبار خان پلیز آپ تینوں مہمان ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں اپنے رپورٹرز سے ذرا صورتحال جان لیں جن شہروں میں جلسے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں اب تک. کراچی چلتے ہیں, پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے وہاں پر اور ہمارے ساتھ ہمارے وائس آف امریکہ کے رپورٹر ثاقب. جی جی ثاقب آپ وہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ, پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے جی, جو ٹریڈیشنلی ایم کیو ایم کا اسٹرانگ ہولڈ تھا یا ہے, ایم کیو ایم ظاہر ہے کلیم کرتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے 40 سال سے زیادہ عرصے کے بعد ڈسٹرکٹ سینٹرل اور خاص کر اس علاقے میں لیاقت آباد میں جلسہ کیا ہے, کیا ماحول ہے؟
کاکر صاحب بہت شکریہ, بالکل یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ یہ اسٹرانگ ہولڈ ہے متحدہ قومی موومنٹ کا, اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جلسہ اور بڑا جلسہ کرنا یقیناً ایک نئی چیز ہے, ایک یونیک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ 44 سال کے بعد ہو رہا ہے یہ جلسہ. ذوالفقار علی بھٹو نے آخری دفعہ اسی گراؤنڈ میں کہتے ہیں کہ جلسہ کیا تھا اور اب اس کے بعد جو ہے اس دفعہ یہاں پر جلسہ ہو رہا ہے. تو 44 سال کے بعد یہ جلسہ ہے, اعلیٰ قیادت یہاں پر موجود ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں پر خطاب کریں گے, اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ خطاب کر چکے ہیں, سابق سینیٹر سابق چیئرمین سینیٹ رضا ربانی خطاب کر چکے ہیں, شریع رحمان خطاب کر چکی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں.
ثاقب اٹینڈنس بتائیے گا, ہاں اٹینڈنس بتائیے گا, کیا ایکسپیکٹیشن جو پیپلز پارٹی کی ہے اس حساب سے, کیونکہ ہم نے دیکھے یہاں پر ایم کیو ایم تو بہت بڑے بڑے جلسے کرتی رہی ہے اور مذہبی جماعتوں نے بھی کیے ہیں جلسے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, لیکن پیپلز پارٹی کا جلسہ یہاں پر جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ تقریباً نصف صدی کے بعد ہو رہا ہے, اٹینڈنس کیسی ہے؟
کوکب صاحب جیسا کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کا گڑھ ہے لیکن اس کے باوجود ایک بڑی اسٹرانگ ایک بڑی جو تعداد ہے وہ گیدر کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. کراچی ڈویژن کے 6 اضلاع ہیں اور 6 کے 6 اضلاع میں سے لوگوں کو بلایا گیا ہے اور تقریباً 30,000 سے زائد لوگ اس جلسے میں اس وقت موجود ہیں. دعویٰ تو یہ کیا گیا تھا کہ 25,000 سے زائد کرسیاں ہیں لیکن اس وقت بالکل پیک گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں اور مکمل طور پر خواتین کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے, مکمل طور پر پیک ہے, سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک یہاں پر بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے.
ثاقب ویری کوئکلی آخر میں آپ بتا دیجئے پھر ہم اپنے ایکسپرٹ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے, ایم کیو ایم کے کسی فیکشن سے آپ کی بات ہوئی ہے کیا وہ اس بارے میں فکر مند ہیں کہ ان کے اسٹرانگ ہولڈ میں آ کر پیپلز پارٹی اتنا بڑا شو آف پاور کر رہی ہے الیکشن سے اتنا قریب جب الیکشن میں چند مہینے رہ گئے ہیں, آر دے ورڈ؟ آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے یا کہیں سے سنا ہے آپ نے کچھ؟
جی دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ میں جو بعض جو رہنما ہیں انہوں نے جہاں وہاں پر خطاب کیا, خاص طور پہ نبیل قبول نے کافی سخت تنقیدی خطاب کیا متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں, تو وہاں سے اب سے کچھ دیر پہلے یہاں ایم کیو ایم کے ترجمان نے اپنا بیان جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ کافی افسوس کا اظہار کیا, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت چونکہ کراچی میں پیپلز پارٹی کا جلسہ ضرور ہو رہا ہے اور ان کو یہ جلسہ کرنے کا مکمل طور پر حق حاصل ہے, لیکن صورتحال یہ کہ کراچی میں 5 سال نہیں بلکہ گزشتہ 10 سال کے دوران ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں اور کراچی کے عوام پانی کے مسائل کا شکار ہیں, کراچی کے عوام بجلی کے مسائل کا شکار ہیں, اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں, بڑے بڑے اہم مسائل ہیں, شہر کی اہم سڑکیں جو ہے بالکل کھنڈر بنی ہیں.
شکریہ آپ کا بہت بہت. آئی ہیو ٹو موو آن ثاقب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ کنور ہم رحمان کے پاس چلتے ہیں، کنور رحمان لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رحمان، ہم نے بات کی پی ٹی آئی کے جلسے کی، میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی کہ ایکسپیکٹیشنس کی اور اٹینڈنس کی اور ہائپ کی، آپ بتائیے گا، اس وقت ہم ٹی وی پر لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ رشید جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، اب تک کے جو ایسٹیمیٹس تھے اس کے مطابق کیا لوگ آئے ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، کیا ہے صورتحال؟
آج مینار پاکستان میں، جو کہ پنجاب کا سارے صوبائی دارالحکومت لاہور کے شہر مینار پاکستان میں جلسہ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے دو باتیں کہی تھی۔ ایک تو آج ان کو ہونے والے جلسے کو انہوں نے سونامی پلس کا نام دیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ چونکہ بڑے جلسوں کا ریکارڈ مینار پاکستان میں انہی کا ہے، اور آج وہ اپنا ریکارڈ توڑ دیں گے۔ تو جو انتظامیہ ہے، جس میں خاص طور پہ عبدالعلیم خان ہیں جو کہ وسطی پنجاب کے صدر بھی ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جو مینار پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے اس کی ایک سائڈ میں جو کہ پنڈال ہے اس میں 50,000 کرسیاں لگائی ہیں، لیکن جب میری ٹھیکیدار سے بات ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہاں پہ 20,000 کرسیاں لگائی ہے۔ تو لہٰذا عددی تعداد تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کرسیاں کتنی لگی ہوئی ہیں۔ اگر ہم گراؤنڈ کے بھرنے کی بات کریں تو ابھی تک تقریباً کوئی 80-82% اگر بہت بھی زیادہ کر لیں تو 85% جو گراؤنڈ ہے وہ بھرا ہے، خواہ وہ خواتین کا پنڈال ہو یا مردوں کا پنڈال ہو، لوگوں کی ایک اچھی تعداد ہے، لیکن ابھی تک جو پورا گراؤنڈ ہے وہ بھر نہیں سکا ہے۔
کوئکلی رحمان کمپیئر کر سکتے ہیں، رحمان ابھی جو انیشل اٹینڈنس ہے، انیشل رپورٹس ہے 30 اکتوبر 2011 کے جلسے سے، کمپیریزن بن رہا ہے، کم ہے، زیادہ ہے؟
جی بالکل نہیں بن رہا، کیونکہ مجھے اس وقت بھی میں نے وہ رپورٹنگ کی تھی 30 اکتوبر 2011 کی، اور اس وقت وہ میں نے پہلی مرتبہ ایسے چہرے دیکھے تھے مرد و خواتین کے جو کبھی گھروں سے باہر سیاسی جلسوں کے لیے نہیں نکلتے تھے، انہوں نے بہت دور لاہور میں جگہ ہے ناصر باغ، وہاں پر اپنی گاڑیاں پارک کی اور وہاں سے پیدل آئے۔ اس دفعہ مجھے یہ دیکھنے کو مناظر ملے ہیں کہ لوگوں کے ذمے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین تھے، خاص طور پہ جو ارکان صوبائی اسمبلی تھے، ان کے ذمے ڈیوٹیاں لگی تھی کہ وہ کوئی 2,000 کوئی 1,000 کوئی 5,000 بندہ لے کے آئے گا۔ زیادہ وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں جو لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جو کے پی کے سے بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ آئے ہیں، جو مقامی لوگ تھے لاہور کے وہ بہت کم دیکھنے کو ملے ہیں، یا جو آس پاس کے شہر ہیں جیسے گوجرانوالہ ہے، قصور ہے، اکاڑا ہے، ان کے لوگ بہت کم دیکھنے کو ملے ہیں۔
رحمان کوئکلی، وہی سوال جو میں نے ثاقب سے کراچی کے حوالے سے کیا تھا، ظاہر ہے لاہور پی ایم ایل این کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، آپ کی پی ایم ایل این کے کسی لیڈر سے یا وہاں پہ آپ وائب کیا ہے، آر دے ورڈ کہ پی ٹی آئی اتنا بڑا شو آف پاور اگر کر رہی ہے الیکشن کے اتنے قریب، کیا صورت حال ہے؟
جو مقامی لیڈرشپ ہے اور اسی طرح جو صوبائی لیڈرشپ ہے اور جو ارکان اسمبلی ہے، جو ممبر قومی اسمبلی، ان سے بات ہوئی تھی۔ رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ جلسہ کرنا ہر کسی کا حق ہے، عمران خان جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ شوق سے کر لیں، لیکن جو اصل میدان ہے وہ 2018 کے عام انتخابات میں ہی لڑے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی وکٹی کچھ گر رہی ہے، تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وکٹی عمران خان نہیں گرا رہے، وکٹی گرانے والے کچھ اور لوگ ہیں، لہٰذا وہ ان کا نام نہیں لے رہے، لیکن وہ کہنا تھا کہ سب کو یہ پتا ہے، آج کل کے میڈیا بھی باشعور ہے اور تمام سیاسی سوچ سمجھ رکھنے والے افراد بھی باشعور ہیں کہ وکٹی گرانے والے کون لوگ ہیں۔
تھینک یو ویری مچ رحمان۔
افراد گئے ہیں، ان کا کوئی سیاسی مستقبل یا سیاسی جو بیک گراؤنڈ تھا وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں تھا، وہ ہر عام انتخابات سے پہلے ایسے ہی کرتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ رحمان۔
جو جلسہ عمران خان بڑا ہی کرتے ہیں مینار پاکستان میں، جس کے لیے کافی بڑی تیاری بھی کی گئی تھی، اور آج وہ اپنا 10 نکاتی ایجنڈا بھی دیں گے، جس کا انہوں نے 12 مرتبہ ذکر کیا کہ وہ نیا پاکستان بن جائے گا، جس کے وہ
عمران خان کے جو
بھی ہو سکتے ہیں،
عمران خان کے لاہے عمل پر ہم اپنے ایجنڈا دیں گے۔ ٹھیک ہے عمران، تھینک یو ویری مچ رحمان۔ عمران خان کے لاہے عمل اور 10 نکاتی ایجنڈے پہ ہم اپنے ماہرین سے تبصرہ لیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، وی ہیو اے ویری پیکڈ شو، اس لیے وی ہیو ٹو موو آن۔ ہم پشاور سے اپنے ویو اے کے کلیگ شمیم شاہد سے پہلے بات کرتے ہیں۔ شمیم فرمائیے گا، کے پی کے آج پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا ہب ہے، بہت زیادہ وہاں پر جلسے اور بڑے پیمانے پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ جو پی ٹی ایم کا اس پہ ہم بات کریں گے اپنے کولیگ سے جو سوات میں موجود ہیں۔ شمیم آپ مجھے پی اے جو ان کا ہے ایم ایم اے کا جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔
ایم ایم اے کا آج بہت اہم جلسہ مردان میں تھا، اور یہ مردان میں انہوں نے صرف 2 دن کی نوٹس پر یہ جلسہ بلایا ہے، اور حقیقت یہ کہ اس میں اتنی ایمرجنسی میں اتنا بڑا جلسہ کرنا، وہاں پر ریلوے گراؤنڈ ہے مردان میں، اسی پر یہ جلسہ تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب اور ایم ایم اے میں جو شامل دیگر جماعتیں ان کے نمائندے بھی وہاں پر ہے،
تو میرے خیال میں کافی اچھا مطلب انہوں نے ایک پاورفل شو کیا. اور مردان جو ہے مردان اس وقت اگر آپ دیکھیں تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں مردان سے زیادہ اراکین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور دوسرے نمبر پر عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں. اصل مقابلہ بھی الیکشن میں وہی کا ہے, مگر اب درمیان میں ایم ایم اے کا آنا دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے ذرا نقصان دہ یا تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے.
کوئکلی بتائیے گا شمیم کہ ایم ایم اے جس وقت پہلی مرتبہ ایمرج ہوئی ہے, ہم نے دیکھا کہ 2002 کے الیکشن میں وہ جیتے بھی, اس سے کیسے کمپیئر کریں گے ان کی ری ایمرجنس کو آج جو یہ انہوں نے شو آف پاور کیا ہے؟
وہ 2002 کے ساتھ تو اس کا کمپیریزن اسی وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ 6 میں سے 5 جماعتیں اس میں شامل ہو گئی ہے. 5/6 جماعت جو مولانا سمیع الحق کی ہے اس نے بالکل انکار کر دیا, اور اب اطلاعات یہ ہے کہ مولانا سمیع الحق کی قیادت میں ایک اور اتحاد مذہبی جماعتوں کا بن رہا ہے ایک تو یہ, دوسری بات یہ کہ اس وقت تو متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعتوں کو اور جو امیدواران تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جیت جائیں گے. وہ تو بالکل ان کے لیے ایک ایسا واقعہ تھا جس طرح 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. میرے خیال میں اس وقت تو ان کی کوشش بہت اچھی ہے, مگر ان کو کافی مشکلات ہوں گے.
بہت شکریہ شمیم, تھینک یو ویری مچ شمیم, بہت شکریہ. ہمیں اپنے ماہرین کے پاس چلنا ہے, ان جو آپ لوگوں نے رپورٹنگ کی ہے. میں یہ چاہتا کہ ہمارے ماہرین جو ہمارے انالسٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹس, وہ آپ لوگوں کی رپورٹنگ سن لیں تاکہ ہم پھر اس کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے بات کر سکیں. اینڈ ان دا ویری اینڈ ہم چلیں گے فیاض ظفر کے پاس جو کہ سوات میں موجود ہیں, ہماری وائس آف امریکہ کی ڈیوس سروس سے. فیاض بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پی ٹی ایم کا جلسہ آپ نے کور کیا, تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا.
یہ جی بنگورا شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر کبل گراؤنڈ ہے, کیونکہ ویسے سوات میں مین جلسے ہے وہ گراسی گراؤنڈ یا سوات اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں, لیکن انتظامیہ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی تو اس لیے پی ٹی ایم نے کبل گراؤنڈ میں جلسہ رکھا تھا. تو وہاں پر انہوں نے آج کافی بڑا جلسہ کیا ہے, اس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے, اور اس کو منظور پشین علی وزیر اور ان کے جو محسن داؤد وغیرہ دیگر رہنما ہے, خاص کر سوات کی مقامی رہنما, اس کے علاوہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینیٹر عثمان کاکڑ بھی آئے تھے, اور اس کے علاوہ ان کے جو مرکزی وائس چیئرمین ہے اور خیبر پختونخوا کے صدر ہے مختار یوسفزئی, وہ بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی جلسے سے خطاب کیا.
یہ بتائیے فیاض کے جو مین اسٹریم میڈیا پہ ان کی کوریج نہیں ہو رہی ہے, جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ ان کو نہیں دکھا رہے ہیں, اس حوالے سے جلسے میں کے جو مقررین تھے انہوں نے کوئی بات کی؟
نہیں, اس سے پہلے انہوں نے پشاور وغیرہ کے جلسوں میں بات کی تھی, اور ابھی سوات کا جو جلسہ تھا اس بارے میں انہوں نے بات نہیں کی. البتہ جو اسٹیج کے پہ جانے والے لوگوں کے لیے سیکیورٹی تھی تو ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ پاکستانی میڈیا کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہوگی.
ویری کوئکلی آخری سوال آپ سے, 12 مئی کو ان کا جو جلسہ کراچی میں ہونا ہے, اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں کیا؟ کتنے پر امید ہیں وہ لوگ اس جلسے کی کامیابی کے لیے؟
اس کے لیے تو بہت پر امید اس لیے ہے کہ کراچی میں پختون کمیونٹی کی بہت بڑی آبادی ہے کراچی میں, اور قریب میں جو ہے وہ بلوچستان کے بھی مختلف علاقے ہیں, تو کراچی سے ان کی بہت توقع ہے کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کراچی سے اور پھر بلوچستان سے خاص کر حیدرآباد وغیرہ سکر میں بہت پشتون ہیں, تو ان سے ان کی بہت امید ہے کہ وہ بہت بڑا جلسہ ہوگا.
بہت بہت شکریہ آپ کا فیاض, اور میں اپنے تمام رپورٹرز ہمارے کولیگز جو ہمارے ساتھ ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. واپس چلتے ہیں اپنے ایکسپرٹس کی طرف, اور اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل فار دیئر پیشنس آپ لوگوں نے بہت, لیکن میں چاہتا کہ رپورٹنگ سن لیں تاکہ پھر ہم چیزوں کو کانٹیکسٹ میں رکھ سکیں. سو بیک ٹو ڈاکٹر خان. ڈاکٹر صاحب, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں کراچی میں جلسے سے, ظاہر ہے کہ آپ کو وہ وقت بھی آپ کو پتہ ہوگا جس وقت پیپلز پارٹی کی پورے پاکستان میں پریزنس تھی, پنجاب میں اور کراچی میں بھی اتنی کم پریزنس نہیں تھی جتنی آج کے دور میں ہے. کیا کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی کو ریگین کرنے کے لیے کچھ گراؤنڈ؟
نہیں, اچھا سوال ہے آپ کا. یہ پیپلز پارٹی ایکچولی ان فیکٹ دے ہیو لاسٹ دی گیم, دے ہیو لاسٹ دی گراؤنڈ ان کراچی, اور اس بارے میں پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. انہیں انٹیریئر سندھ میں اپنی سیٹیں بچانا مشکل ہو جائے گا. اٹ از اونلی بیکاز آف دی نیشنلسٹ پارٹیز, پی ٹی آئی اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس, اور ان کے ساتھ ساتھ ابھی پیر صاحب بگارا بھی منظر عام پر آئے ہیں جنہوں نے جنوبی صوبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے عمران خان کی طرح. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ انڈر کرنٹس کراس کرنٹس یہ وہ چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کو عین ممکن ہے کہ آنے والے انتخابات میں, کراچی تو دور کی بات ہے, انٹیریئر سندھ میں اپنی پوزیشن کو بچانا مشکل ہو جائے. ہاں ایک طریقہ ہے ان کے پاس جو آرگنائز پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں, کہ ان کے پاس اگر عمران خان کا ووٹ 1 شروع ہوتا ہے تو ان کا ووٹ 20,001 شروع ہوتا ہے. الیکٹورل ریفارمز نہیں آئی ہیں پاکستان میں, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر انتخابات میں عمران خان وہ جو اپنے ڈیزائرڈ گول جو حاصل کرنا چاہتے ہیں نہیں حاصل کر سکے تو ایک بڑے پیمانے پر ایک ماس ایجوکیشن کی موومنٹ مجھے نظر آ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی نہ کسی کا سہارا لینا پڑے گا. صورتحال پنجاب میں بھی مسلم لیگ کے لیے کوئی آزادانہ اور انڈیپینڈنٹ سچویشن نہیں ہے. اس کی ایمرجنس صدر پنجاب سے ہے. خود نواز شریف کی جو پارٹی ہے, شہباز شریف اس کے صدر ہیں, ان کے لیے خود ایک بہت بڑی تھریٹ بن گئی ہے کہ وہ اپنی نیچے تقریباً کوئی 100-120 سیٹس کو کیسے مینیج کریں گے. لگتا یہ ہے کہ سر نئے ڈائنمکس کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں اتریں گی, اور اب جو آرگنائزڈ پریویس پولیٹیکل پارٹیز ہے جیسے کہ ڈاکٹر رسول بخش نے کہا, نہ ان کے پاس گورننس کا ماڈل تھا, لوٹ اور پلنڈر تھی اور ڈھکوسلے تھے ان کے پاس, وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. آج وہ 40 سال پہلے جو میں ورکر دیکھا کر رہا تھا پارٹیوں کے, وہ اب نہیں رہے. پیپلز پارٹی کا جالا تھا وہ چلا گیا ہے کہیں اور. بہت سارے جو الیکٹیبلز کی آپ نے بات کی, وہ الیکٹیبلز اس لیے ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوئنسیز کی پولیٹکس ہے. اگر یہاں پہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم یا پریزیڈینشیل فارم ہوتا اس کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی. یہ میرا میں سمجھتا ہوں کہ تجزیہ ہے, اور آسان نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ کے اندر ان کو اپنے آپ کو مینیج کرنا. واٹ ٹو ٹاک آف کراچی.
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, میں ڈاکٹر رسول بخش رئیس کو ریفر کر رہا ہوں, کہ سب سے پہلے تو ہم آج کے جلسے کی بات کر لیتے ہیں, ہم اور اس وقت اسد عمر خطاب کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم سدن پنجاب کی بات کی ڈاکٹر جبار خان نے, ویری انٹرسٹنگ, میں اس پہ آپ کا جاننا چاہوں گا ٹیک. واٹ ووڈ اٹ ٹیک فار ٹوڈیز جلسہ ٹو بی کالڈ ایکسٹریملی سکسیزفل؟ کیا پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو کیا ڈلیور کرنا ہوگا آج کے جلسے میں جسے آپ کہیں گے کہ یہ بہت کامیاب جلسہ تھا؟ کوئی بڑی شمولیت, کسی بڑی شخصیت کی شمولیت؟ میں ڈاکٹر رسول بخش رئیس سے پوچھوں.
وہ وہاں پہ موجود ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پیچھے کتنا لوگ ہزاروں کی تعداد میں پہنچا ہوں. موٹر وے جو ہے تقریباً 50-40-50 کلو میٹر تک لوگ ہی لوگ ہیں, اور بسیں ہیں. ہماری بات جس میں آیا ہوں وہ تقریباً 1 گھنٹہ رش میں گھسی رہی ہے, اور یہ لوگ 12 بجے سے پہلے پہنچ ہی نہیں سکتے. اس نے یہ کہ جلسے میں کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. آپ کے رپورٹرز کو چاہیے تھا یا آپ کے میڈیا کے پاس ایسا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے کہ معلوم ہو کہ پیچھے کتنا لوگ آ رہے ہیں. میرا اپنا اندازہ ہے, میں بھی پہنچا ہوں. جب آپ کی کال ہوئی ہے تو اس وقت میں اپنی یونیورسٹی میں داخل ہوا ہوں, اور بڑے مختلف راستے سے وہ بس آئی ہے. پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ رکے ہوئے تھے اور ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ وہ ٹول پلازا کو کراس کر چکے, اور میلوں تک بسیں ہی بسیں, کاریں ہی کاریں, اور رش ہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ توقع سے کہیں زیادہ یہ جلسہ کامیاب ہے, اور لوگ ہر جگہ سے جہاں جلسے میں پہنچ رہے ہیں, لیکن چونکہ جلسہ شروع ہو چکا ہے اور لوگ وہاں پہ جو موجود ہیں وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ موجود ہیں جو پیچھے نہیں دیکھ رہے, جس طرح سے کہ امریکہ میں یا کہیں اور ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں, میڈیا ہوتا ہے پیچھے جا کے بتاتا ہے کہ کتنا لوگ پیر سے پھنسے ہوئے ہیں, وہ رپورٹنگ نہیں ہو رہی.
ڈاکٹر صاحب اچھا اب ہم ذرا بات کرتے ہیں, ڈاکٹر خان نے بات کی تھی سدن پنجاب کی, اس دفعہ سدن پنجاب جو ہے لگتا ہے کہ وہ کافی زیادہ ان پلے ہوگا, اور اب الیکشن سے کچھ ہی پہلے وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلاک جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ٹوٹ گئے, حالانکہ ابھی تک انہوں نے پی ٹی آئی میں آنے کی کوئی بات نہیں کی ہے, لیکن ابھی اوپن ہے وہ. تو یہ فرمائیے گا کہ سدن پنجاب اس دفعہ کتنا رول پلے کرے گا؟
خیر میں اہم رول پلے کرے گا دو لحاظ سے. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا تو یہ زرداری کی کرپشن, اور پیپلز پارٹی میں ہر بندہ کرپٹ ہے, ایک نہیں ہے, کوئی ایک مجھے بندہ ایماندار بتا دے, انتہائی کرپٹ لوگ ہیں. और उन्होंने एक मुनजम तरीके से करप्शन की है, और जो कुछ जरदारी साहब करते रहे हैं पिछले 15-20 साल से उसके बारे में मुंह खोलने के लिए उनको उनका जमीन रंग की इजाजत नहीं देता। कोई हक की बात करें, ये गरीबों का पैसा है, ये आवाम का पैसा है, लेकिन बेशर्मी से वो लिखे हुए हैं और वो लगे हुए हैं पीपल्स पार्टी में। उसका जनाजा निकल चुका है। जनूबी पंजाब में 2-3 खानदान हैं जो अभी भी उनकी हिमायत करते हैं। जब वो लोग जिनको कहीं से कोई टिकट नहीं मिलेगा वो पीपल्स पार्टी की टिकट नहीं लेंगे, तो पहले जरदारी साहब ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी उसमें आजाद उम्मीदवार बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे, तो वो उन आजाद उम्मीदवारों को खरीदने की भी कोशिश करेंगे और उनको इलेक्शन छुपाने की भी कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी के नाम पे किसी को वोट नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून वहां पे रह गई थी, तो उसको जो धक्का लगा है वो जनूबी सूबा महाज से लगा है। वो लोग अब निकल कर उस महाज में आ चुके हैं जिनका ताल्लुक माजी में मुस्लिम लीग नून से था, तो ये जाहिर है कि वो लोग शेर के साथ जाएंगे और उनके साथ इतिहाद बनाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि वो मुस्लिम लीग के पास जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो बुनियादी हमेशा से एक कॉन्स्टिट्यूंसी रही है वो मरकजी पंजाब है और किसी हद तक शिमाली पंजाब है। गुजारे को उनको नाराज करने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने भी वादा करने के बावजूद ना भावलपुर का सूबा बनाया ना जनूबी पंजाब का सूबा बनाया। तो मेरा ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब में जो अक्सरियत है एक मौजाना एक कारनामा होगा और एक मौजा होगा कि वो दोबारा से पंजाब में हुकूमत बना लेंगे, और अगर अगर पंजाब में वो जीत गया तो ये समझेंगे वो पाकिस्तान में जीत चुके हैं। तो असल सकल ही पंजाब में है
जी, नंबर ऑफ सीट्स
ये उस
नंबर ऑफ सीट्स की वजह से नंबर ऑफ सीट। मैं प्रोफेसर हिलाली से जानना चाहूँगा केपीके के हवाले से, ये फरमाइएगा कि जो इनकम्बेंसी फैक्टर पीएमएलएन के लिए पंजाब में है और पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में है, वही फैक्टर केपीके में पीटीआई के लिए है। और केपीके में हम देखते हैं कि उन्होंने तीन डिफरेंट इलेक्शन साइकिल्स में तीन पार्टियाँ चेंज की, एमएमए, एएनपी और अब पीटीआई। अगले इलेक्शन में क्या पीटीआई अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पर रीटेक कर सकती है केपीके को, प्रोफेसर हिलाली?
मेरा नहीं ख्याल कि जिस अंदाज से इन्होंने सूबे को डील किया है, मैं आम रयामा के तौसर से बात कर रहा हूँ कि जिस जो तवक्कुआत थी लोगों की उसके मुताबिक इन्होंने कुछ नहीं किया, जज्बातियत से काम करते रहे। सूबे को पॉलिटिक्स को या लोगों को सामने रखने की बजाय ये सेंट्रिक पॉलिटिक्स ज्यादा करते रहे। इस्लामाबाद से इनकी महात्मत जो है वो मुसलसल जारी रही है। आखिरी 2 सालों में आके इन्होंने थोड़ी सी तोज्जो देने की कोशिश की है, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन को शायद इन्होंने बेहतर करने की कोशिश की, कॉलेजेस को बेहतर करने की कोशिश की, हायर एजुकेशन को टच ही नहीं किया और फिर एक बस का मनसूबा पंजाब की तरह शुरू कर दिया। तो लोगों के अंदर बड़े ही हजान खेजी की काफियत है। बयान तो इनके जो कायदीन है वो बड़े गर्मजोशी से देते हैं और बड़े इस्तकलाल से देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। डर ये है कि जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की एक सियासी रवायत सी रही है कि पहले एमएमआई थी तो उनको उन्होंने ये रुख्सत कर दिया, क्योंकि वो जो कारकर्दगी की बातें कर रहे थे और जिस जो तसर उन्होंने लोगों को दिया था उस तरीके से वो एड्रेस नहीं कर सके। फिर उसके बाद ये एएनपी आई थी तो उस वक्त भी उन्हीं के नारों की वसादत से आए थे कि जी हम सूबे की तकदीर बदल देंगे, तो सवाए उन्होंने कि एक कालाबाग डैम जो था उसको रोक लिया और उसके साथ सूबे का नाम तब्दील कर दिया।
ये फरमाइए कि पुलिस इमरान खान और उनकी पार्टी
अक्सर जो है ना,
प्रोफेसर हिलाली, इमरान खान और उनकी पार्टी क्लेम करती है कि उन्होंने पुलिस कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। वो कहते हैं कि वहाँ पर जो पटवारियों का जो निज़ाम था और इस तरह की चीज़ें जो डे टू डे बेसिस पे हॉस्पिटल्स के बारे में वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल्स को बहुत इम्प्रूव किया, तो ये तमाम चीज़ें ग्राउंड पे उस तरह से।
मैं आपकी कलामी माँ बात को रोक रहा हूँ, ना ही कोई हॉस्पिटल बने हैं, ना ही कोई नए इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए हैं, ना ही इतना ज़्यादा पुलिस के कल्चर को थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई किया है। ये नहीं मैं कहता कि थाना कल्चर चेंज हो गया, लेकिन उस कल्चर को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश किया। अगर ये पूरे सूबे को तवज्जो देते, लोगों के ख्वाहिशात को और उनकी डिजायर को सामने रखते तो चीजें बड़ी मुख्तलिफ हो सकती थी और बहुत काम हो सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। इन्होंने जिस अंदाज से प्रेस को अपनी पॉकेट में रखा हुआ है और जिस तरह ये बातें कर रहे हैं वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा उस तरह की चीज नहीं है। ये इलेक्शन आने दें, ये पख्तून अपनी चीजों को, अपनी तरजीहात को, अपने मामला को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। ये अब 1970 का या 1980 का खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, ये 2018 का है। आप देखेंगे इस वक्त तीन तबका सामने है। एक तबका वो है जो एक तसलसल से चलता चला आ रहा है, जो बुजुर्गान है। दूसरा तबका नौजवानों का है, उसमें से वो नौजवान कुछ जो है तकसीम होके पीटीआई के साथ है। बहुत सारे उसी तरह जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टी के साथ मुंसलिक है। इन्होंने मैंने कहा कि तरक्की का एक अमल शुरू कर सकते थे, इनके पास पॉलिटिक्स में बड़ी ज्यादा स्पेस थी, लेकिन इन्होंने चीजों को कैलकुलेट नहीं किया। सही तौर पर सूबे की जो मुश्किल थी, डिफिकल्टीज थी, उनको एड्रेस नहीं किया। अगर एड्रेस किया होता तो आज सूरतेहाल बड़ी मुख्तलिफ।
प्रोफेसर इलाली अब हमारे साथ रहिएगा, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब।
एमएमए और एएनपी के साथ हुआ, कहीं ऐसा पीटीआई के साथ भी ना हो, बहुत ना हो।
एमएमए और एएनपी पे हो सकता है, एमएमए और एएनपी पे मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा, प्रोफेसर जब्बार खान आप भी प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदेद प्रोग्राम जहां रंग, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से। मैं हूं आपका मेज़बान कौकब फरशोरी। हम एक कॉलर को शामिल करते हैं, हमारे साथ हैं हंगू से उमर दीन, और फिर हम अपने माहिरीन की तरफ दोबारा वापस चलते हैं। जी उमर साहब।
वालेकुम जी।
जी उमर साहब, वालेकुम सलाम, गो हेड प्लीज।
प्रोफेसर साहब से मेरा सवाल है कि जो पीटीआई है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया आवाम के लिए, किसी कोई काम नहीं किया। हमारे गांव में तीन गैस एंड आयल के कोए हैं, आदम बंडा, नयान बंडा, सालों करता हूँ तहसील तल से। हमारे इलाके में पीने का पानी नहीं, लोग गदों से पानी, गदों के पानी भरते हैं और वाटर टैंक लेते हैं, ट्रैक्टर के पीछे 1000 रुपए में वो मिलती है लोगों को, ये पानी नहीं दे सकते आवाम को, इन्होंने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया।
उमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। उमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। हम आपका पॉइंट जो है वो एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे। मैं चलूँगा डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान की तरफ। जब्बार साहब, हम इसे बहुत ज़्यादा पीटीआई स्पेसिफिक नहीं रखेंगे, जाहिर है और पार्टीज़ भी हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वेरी क्विकली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बात प्रोफेसर हिलाली ने की कि पीटीआई को इस दफ़ा बहुत टफ चैलेंज का सामना हो सकता है, तो उनके ओपोनेंट्स जो हैं वहाँ पर नेचुरली बनते हैं एमएमए और एएनपी, जो कि उनसे पिछली दो हुकूमतें रह चुकी हैं, उनके प्रेडिसेसर्स थे। पीएमएलएन का जाहिर है कि अगर हम हज़ारा का जो इलाका उससे अलावा हटा दें तो मेन जो उधर है केपीके में इतना नहीं है। आपके ख्याल में पीटीआई के लिए पॉलिटिकली चैलेंज कौन सी पार्टीज पोज कर सकती हैं?
गुज़श्ता तीन इंतखाबात के हवाले से अगर देखा जाए तो चेंज तो वहाँ के लोग पसंद करते हैं, लेकिन सस्टेनेबल चेंज फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर बेटर गवर्नेंस अगर कोई ला सकता है तो वो पीटीआई ही दे सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो इस्लामिक ब्रांड के साथ कुछ लोग हैं जो पहले भी थे, अब फिर आ गए हैं वो, और उनके उसके अंदर भी स्प्लिट है, यू नो, फजलुर्रहमान, मौलाना फजलुर्रहमान के खिलाफ मौलाना समीउल हक है। जमात इस्लामी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लाहौर के इंतखाब में मोहतरमा कुलसुम नवाज ने जो जीता था उसमें जमात इस्लामी को कितने कितने 100 वोट मिले थे वो सारी दुनिया को पता है, तो वो तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, वो तब्दीली नहीं ला सकते। हाँ, मौलाना फजल रहमान के पास एक स्टैंड जरूर है और वो जाएंगे प्रो नवाज सेक्शन में अगर सिचुएशन इमर्ज करती है पोस्ट सिनारियो इलेक्शंस के। मैं तो ये बात जानता हूँ कि जो आने वाले हालात हैं, जो डेट सर्विसिंग के इश्यूज है पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमिक चैलेंजेस है, और अभी इन्होंने बजट भी दे दिया है, हम टोटल यानी किसी डायरेक्शन में नहीं है। वी हैव गॉट एन इकॉनमी एंड नो मॉडल, और गवर्नेंस का कोई मॉडल भी नहीं है और ना कोई डायरेक्शन है। اسی طریقے سے پولیٹیکل کیا ہوگا، وائلنس ہوگا، نعرے ہوں گے، الزامات کی سیاست ہوگی، بدتمیزیاں ہوں گی، یہ مجھے نظر آ رہا ہے آئندہ انتخابات کے اندر. یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے بھی اور اتھارٹی دیٹ بی، ان کے مختصر حلقے جن کو کہا جاتا ہے.
ویری کوئکلی، ہمیں ظاہر ہے یہ بالکل اس وقت انتخابات میں بھی کافی وقت ہے، لیکن جو آپ لوگ وہاں پہ پولیٹیکل لینڈسکیپ دیکھ رہے ہیں، میں تینوں اپنے ایکسپرٹ سے بالکل 30-30 سیکنڈ میں پوچھنا چاہوں گا. ہم آپ سے شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس، آپ کے خیال میں کون سی پارٹی، ظاہر ہے سنگل لارجسٹ میجورٹی پارٹی بن کر ابھرنا اٹس ٹو ارلی ٹو سے، زیادہ سیٹیں کون سی پارٹی؟
کافی وقت پڑا ہوا ہے، لیکن اس وقت جو رجحان میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک
بڑی پارٹی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. پروفیسر ہلالی، ویری کوئکلی اگین، جسٹ ون ورڈ آنسر، کون سی پارٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ سیٹیں لے کر ایمرج کر سکتی ہے؟
تو اس وقت پی ٹی آئی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا امیر مقام صاحب ہیں، اسی طرح شیرپاؤ صاحب کی اپنی پاکٹ ہے، فضل الرحمان صاحب کی اپنی پاکٹ ہے، کوئی پارٹی اس حد تک نہیں آ سکتی. اربن ایریاز میں، کچھ اربن ایریاز میں کے پی میں پی ٹی آئی کا زور نظر آتا ہے.
تھینک یو،
ہوں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.
تھینک یو ویری مچ پروفیسر ہلالی، ویو رن آؤٹ آف ٹائم. پروفیسر خان، ون ورڈ آنسر، کون سی پارٹی آپ کو لگتا ہے زیادہ سیٹیں لے کر لے جائے گی 2018 کے الیکشنز میں؟
دیکھا جائے تو نواز شریف اور یہ سارے کے سارے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہیں اور ہوں گے. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری چیلنجنگ ٹاسک فار دی پاکستان پیپلز ان پاکستان مسلم لیگ کہ وہ کنٹیسٹ کرا سکیں اپنے متوقع امیدواران کو.
بہت بہت شکریہ.
آبویسلی جو میدان بچ جاتا ہے تو وہ عمران خان کے لیے.
بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عبدالجبار خان، ڈاکٹر رسول بخش رئیس، پروفیسر ظفر ہلالی اور ہمارے تمام رپورٹرز جنہوں نے ہمیں مختلف شہروں سے جوائن کیا اور ہمیں اپڈیٹس دیں، اس کے علاوہ ہمارے کالر جنہوں نے کال کر کے پروگرام میں شرکت کی. یہاں پر ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے شمالی کوریا کی صورتحال پر. ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سا وقفہ.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان کوکب فرشوری. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو سروس کا پروگرام جہاں رنگ، واشنگٹن اسٹوڈیو سے. اب بات کریں گے شمالی کوریا کے جوہری جو تجربات ہیں اور جو شمالی کوریا کی صورتحال ہے. جنوبی کوریا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کر سکتا ہے اگر اس سے بات چیت کی جائے اور اس پر حملے نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی جائے. ہم اپنے مہمانوں سے بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال چیما، ہمارے دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. یہ فرمائیے کہ کیا ایسا ہوا جو اتنا چینج آف ہارٹ ہم دیکھ رہے ہیں؟ نارتھ کوریا کے جو لیڈر ہیں کم جونگ اون، کچھ مہینے پہلے ہی بڑی زبردست ریٹرک اور ٹیسٹس وغیرہ سب چل رہے تھے، اور اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابینڈن بھی کر سکتے ہیں اپنا پروگرام.
میرے خیال میں جو جس کو چینج آف ہارٹ نہ کہیے، جو ان کے مقاصد تھے ان نیوکلیئر ٹیسٹ کے پیچھے نارتھ کوریا کے، وہ انہوں نے حاصل کر لیے ہیں. جن مقاصد کو دو مین گروپس میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا تو یہ تھا کہ رجیم سیکورٹی جو تھی نارتھ کوریا کی، جو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کی اپنے نیوکلیئر ویپنز اور بلسٹک مسائل کے ذریعے، جس کو ورلڈ وائڈ ریکگنائز کیا گیا کہ نارتھ کوریا اس قابل ہے کہ وہ اس رینج تک بلسٹک مسائل ایکوپڈ ود نیوکلیئر ویپنز فائر کر سکتا ہے، جس کی ان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی میں کافی اضافہ ہوا، ان کو سیریسلی لیا گیا. اور اب وہ آفر کر کے دو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ نارتھ کوریا میں یونیفیکیشن کا پروسیس جو اس کی طرف جایا جائے، اور ساتھ ہی جو نارتھ کوریا کی اکانومی ہے جس کے اندر بہت بڑی سینکشن کے تحت ہے، بڑی آئسولیٹڈ ہے، ویک رجیم ہے، اس کو ایک بوسٹ ملے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ نارتھ کوریا پہلے بھی 1993-94 میں اس قسم کی جو ڈیسیزن ہے یا پالیسی ہے وہ اختیار کر چکا ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایک وائز موو ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے انٹرنیشنل پیس اور اسٹیبلٹی میں بہت اچھے اثرات ایونچولی پڑیں گے, اور اس کو آگے دیکھنا چاہیے کہ معاہدہ کس قسم کا ہوتا ہے. اور جو
ہمارے ساتھ پلیز رہیے گا چیما صاحب, میں ویلکم کہنا چاہوں گا جنرل دیپانک بینرجی کو جو ہمارے ساتھ انڈیا سے موجود ہیں, انسٹیٹیوٹ آف پیس اور انڈیا سے ان کا تعلق ہے. ویلکم ٹو دا شو بینرجی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اب جو نارتھ کوریا کی طرف سے یہ جو تبدیلی آئی ہے, کیا یہ صرف نیوکلیئر پروگرام کی حد تک ہی ہے, یا پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جس آئسولیشن میں وہ چلا گیا تھا اب وہ دنیا کے لیے اوپن بھی ہو جائے گا؟
درست بات ہے, اگر یہ ٹینشن کورین پیننسولا میں نکل جائے گا نیوکلیئر اسٹینڈ آف کے وجہ سے, جو ایک لڑائی کا حالات پیدا ہوا تھا جس میں کہ امریکن اور ساؤتھ کوریا کا ایکسائز ہوتا ہے, نارتھ کوریا کا بہت ہوتا ہے, چائنا کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے, تو یہ سب جو تنگ لڑائی کے حالات ایک پیدا ہوا تھا, یہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بات چیت کے دوران اور نیوکلیئر ویپنز کے بعد بھی بات چیت کے دوران اس کا حل ہونے کا کافی سویدھا اپرچونیٹی ملے گا, اور یہ تو بہت ہی ویلکم چیز ہے. اور جو جس طرح سے یہ کوریا پیننسولا کا برتاؤ چل پڑا ہے اور کیسے موو کر رہا ہے, تو ہم امید کریں گے خیر جلدی نہ ہو, پر ابھی آہستہ آہستہ یہ بہت ہی مشکل ایک حالات سویدھا ہو جائے گا.
عبدالی صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تک یہ تمام جو بھی کچھ ہے یہ ساؤتھ کوریا کی طرف سے آیا ہے, تو اب اگر شمالی کوریا اپنے آپ کو دنیا کے لیے اوپن کر رہا ہے, جیسا کہ ابھی بینرجی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ویلکم چینج ہوگا, اور اقبال چیما صاحب نے بھی فرمایا کہ شمالی کوریا نے اکمپلش کر لیا ہے جو وہ کچھ کرنا چاہتا تھا, وہ تو شمالی کوریا کی طرف سے خود یہ باتیں کیوں سامنے نہیں آ رہی ہیں؟ وائی از اٹ ٹاکنگ تھرو ساؤتھ کوریا؟
شکریہ فرشوری صاحب. دیکھیں پہلے ایک بات تو یہ ہے کہ اب بھی یعنی سب سے جو بڑا مسئلہ ہے شمالی کوریا کے ساتھ, اور جو یہ پورا معاملہ ایک طریقے سے یعنی احساس شکست ہے ان کی, یعنی وہ ہتھیار ڈالنے والی بات ہے ان کے لیے. ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شمالی کوریا جو ہے عالمی تنہائی کا شکار ہے, اس کا دنیا میں صرف ایک دوست ہے, وہ ہے چین, اور دوسرا روس, اور ان دو اور سب سے زیادہ چین کے, اس کے 85% جو کاروبار ہوتا ہے وہ چین سے ہوتا ہے, اور ظاہر کہ چین نے آنکھیں پھیر لی اس سے, یعنی امریکی دباؤ میں یا اپنے مفادات میں یا کسی بھی اور وجہ سے, تو اسی وجہ سے صحیح معنی میں اس کے اعصاب جو ہیں وہ جواب دے گئے ہیں اور وہ اب یہ کچھ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک اور جو چیز جو مجھے ایک بڑی اہم بات نظر آئی, دیکھیں کہ دو تین دن سے افواہ تھی, یعنی چینی خبر رسا ایجنسی نے یہ خبر دی تھی پہلے کہ زلزلے کی وجہ سے جو ان کی تجربہ گاہ ہے اس کی سرنگیں جو ہیں منہدم ہو گئی ہیں, لہٰذا اب شمالی کوریا کو کوئی یعنی پروگرام بند کرنے کے لیے اپنی سرنگیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج جو ہے جو ان کا بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ سرنگیں اپنی ختم کر رہے ہیں, اس نے تردید کی ہے چین کی اس خبر کی, انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, سرنگیں موجود ہیں جنہیں ہم نے 27 اپریل کو بند کر دیا ہے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ زلزلے تباہی, بلکہ ہم نے تو پہلی بار یہ بات کہ شمالی کوریا نے چین کی کسی خبر کی تردید کی ہے, تو یہ بتا دو خود ایک میرا خیال میں یعنی ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ اوپن ہونا چاہتا ہے اور اپنے چین کے اوپر جو بالکل وہ اس کا دار و مدار تھا وہ کم کرنا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ شمالی کوریا اس پورے معاملے سے جو ایک طریقے سے میں نے دیکھا جائے تو یہ اس کے لیے ایک تھوڑی سی شرمناک صورتحال ہے, ایک شکست کی صورتحال ہے, اس سے نکلنے کے لیے وہ چاہتا ہے یہ کہ اب اس سے یعنی جو اس کو نقصان ہو چکا ہے اس سے نکلنے, اور اس سے نکلنے کے بعد اپنی عزت کی بحالی کے لیے یہ بھی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اوپن کر لے اور اب عالمی برادری کے اندر شامل ہو جائے جیسے دنیا کے دوسرے ممالک ہیں.
ویری کوئکلی ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے, میں اپنے تینوں ایکسپرٹ سے بہت کوئکلی ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت کی جو سچویشن بن رہی ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی عبدالی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے امبیرسمنٹ ہے, چیما صاحب نے کہا کہ اس نے اکمپلش کر لیا ہے اور بینرجی صاحب نے اس کو ویلکم کیا, ویئر وی آر رائٹ ناؤ, کیا یہ سسٹینیبل ہے, کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شمالی کوریا واپس اسی شیل میں اپنے چلا جائے جس سے کہ وہ نکلا ہے وقتی طور پر؟ از اٹ ٹیمپرری اور اٹ لکس پرماننٹ؟ چیما صاحب یو گو فرسٹ.
یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ڈی نیوکلائزیشن کی آرگنائزیشن ارینجمنٹ ہے وہ کیا ہے, کیا ساؤتھ کوریا میں جو یونائٹیڈ فورسز ان کے نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ بھی ریسیپروکیشن میں کوئی ڈی نیوکلائز کرتے ہیں یا صرف یونیلیٹرلی نارتھ کوریا کو ہی کرنا پڑے گا؟ اس پہ جو اگلے اگریمنٹ کا دار و مدار ہے سارے کا سارا نئی دار میں.
بینرجی, جنرل بینرجی, آپ بتائیے گا. جی
یہ بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, پر یہ کچھ آخر کچھ حل نہیں ہوا ہے, ابھی بھی کافی کام باقی ہے, بہت بات چیت ہونا ہے, خاص کر کے ابھی ٹرمپ اور کم جونگ ان کے بیچ میں جو بات چیت ہوگا اس سے کچھ پتہ چلے گا کہ ہم کہاں جائیں گے. بہت اچھا اسٹیپ ہے, پر یہ پہلا قدم ہے اور ہمیں کافی دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ کیسے یہ آگے بڑھے.
تھینک یو ویری مچ. جی عبدالی صاحب, آپ فرمائیے گا کہ اس کو سسٹینیبل.
میں سے بات کروں گا کہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے شمالی کوریا جنوبی کوریا کے صدر کے ملاقات کے بعد, اس میں ایک بات جو کہی گئی وہ یہ کہی گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سارے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک دارالامن بنا دیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا صرف شمالی کوریا کے جوہری پروگرام نہیں, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جنوبی کوریا سے بھی امریکی فوج کو ہٹنا چاہیے. اس کے علاوہ بحر الکاہل کے اندر جو آبدوزیں جوہری آبدوزیں گشت کر رہی ہیں امریکہ کی, اس کا گشت بھی رکنا چاہیے. اس کے علاوہ جاپان کے ساحلوں پر جو میزائل کے اڈے قائم کیے ہیں امریکہ نے, اس کو بھی وہاں سے ہٹنا چاہیے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اپنے مذاکرات کے دوران وہ کوشش کریں گے یہ سب باتوں رکھیں, لیکن جو لوگ صدر ٹرمپ کی سیاست کو جانتے ہیں, صدر ٹرمپ کی جو سفارت ہے اس کے اندر بات چیت اور اس کے اندر کچھ لو کچھ دو والی باتیں, بلکہ یہ اپنے مخالف کو سرنگو کرنا چاہتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ جو ہے کسی بھی شرط کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے, اور اس وقت شمالی کوریا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی کوئی بھی شرط کو منوا سکے. لہٰذا ہوگا وہی جو صدر ٹرمپ جس طرح چاہیں گے.
بہت بہت شکریہ آپ کا مسعود عبدالی صاحب, جنرل دیپانک بینرجی اور ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ, ہمارے تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا. ہم اپنے موو کریں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ کرکٹ سے متعلق ہے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس وقت دورہ انگلینڈ پر ہے اور جو پہلا وارم اپ میچ ہے وہ چل رہا ہے, اور پاکستانی ٹیم وہاں پر دو ٹیسٹ میچز بھی کھیلے گی. سلیم خالق ہمارے ساتھ موجود ہیں, سپورٹس ایڈیٹر ہیں ڈیلی ایکسپریس کے, کرکٹ انالسٹ ہیں, ایکسپرٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سلیم صاحب, یہ فرمائیے کہ اس میں کوئی سرپرائز نظر آ رہا ہے آپ کو کہ پہلا وارم اپ میچ ہے, پاکستان کی ٹیم 168 پر آؤٹ ہو گئی, یا نئے ویدر میں جا کر نئے کنٹری میں جا کے یہ ایسا ہوتا ہے؟
جی, یہ ایکسپیکٹڈ تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں زیادہ تر نئے کھلاڑی شامل ہیں اور 2020 والے ہیں, ون ڈے بھی کھیلتے ہیں, لیکن ٹیسٹ کے اتنے زیادہ پلیئر ایسے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو منوا چکے ہیں, اور یونس خان اور مصباح جیسے جو دو زبردست بیٹسمین تھے ہمارے وہ ریٹائر ہو گئے, تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا بیٹسمین ہے نہیں. تو یہ توقع تو تھی کہ سیریز میں ایسا ہوگا, لیکن اتنا بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ وارم اپ میچ میں کینٹ کاؤنٹی کے خلاف ہی اتنی جلدی ہماری ٹیم بیٹھ جائے گی. تو ویدر کا بھی فرق ہے, یہاں بڑی گرمی تھی, 40-40 سے اوپر درجہ حرارت تھا, وہاں ایک دم 6-7 ہے, سردی ہو رہی ہے, پچز بڑی جو ہیں وہ سیمنگ ہیں, اور تو اس وجہ سے بیٹسمینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. انضمام الحق کے جو بھتیجے ہیں, امام الحق, جو بڑی تنقید ہوئی تھی ان کو ٹیم میں لینے پہ, صرف وہی جم کر کھیل سکے اور انہوں نے سینچری بنائی, باقی پلیئر جو تھے وہ کھیل نہیں سکے. لیکن امید یہ ہے کہ ابھی یہ میچ کی باقی ہے, آج تو بارش کی نظر ہوگی, آج کھیل نہیں ہو سکا, اس کے بعد ایک اگلا بھی وارم اپ میچ ہے پاکستان کا, اس کے بعد آئرلینڈ سے میچ ہوگا پاکستان کا, تو ابھی ٹائم ہے اتنا کہ ہمارے کھلاڑی کنڈیشن سے ہم مہنگ ہو جائیں انگلینڈ کی, اور اس کے بعد اچھا پرفارم کریں
اور ایڈجسٹ کر لیں. غلام حسین اوان ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں. آپ نے غلام, ویلکم ٹو دی شو. سلیم خالق نے وہاں کی کنڈیشنز کی بات کی, وہاں کے ایڈجسٹ ہونے کی بات کی, یہ بتائیے کہ اس کے بعد ایک وارم اپ میچ اور ہے, پھر آئرلینڈ سے میچ. آئرلینڈ اور انگلینڈ کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں کتنا فرق ہے, جو پاکستان کے جہاں ٹیسٹ میچز ہونے ہیں اور آئرلینڈ میں بھی پاکستان کو کھیلنا ہے, کیا ہیلپ ملے گی ایڈجسٹ ہونے؟
آئرلینڈ کی جو کنڈیشن ہے وہ ایز کمپیئر ٹو جو یو کے ہے انگلینڈ, اس سے زیادہ ڈفرینٹ ہے. وہاں پر چونکہ وہ بالکل نارتھ کی طرف واقع ہے, تو وہاں پر یہاں سے زیادہ سردی ہوتی ہے, وہ اونچائی پر واقع ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو اپنا آئرلینڈ کے اندر جو جب ٹیم جائے گی پہلا میچ وہاں پر کھیلے گی, تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا یہ کنڈیشن سے بالکل کھلاڑی جو ہیں وہ اس کو مطابقت رکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پر زیادہ ٹھنڈ ہے میرے خیال سے انگلینڈ سے, اور آج کل بھی وہاں پر درجہ حرارت جو ہے وہ کافی ٹھنڈ پائی جا رہی ہے, اور انگلینڈ میں پچھلے دنوں جو ہے وہ تھوڑی سی موسم چینج ہوا تھا, تھوڑی سی گرمی ہوئی تھی, لیکن آج بھی جو ہے وہ کافی سردی ہے.
بہت بہت شکریہ آپ کا غلام حسین اوان اور سلیم خالق. اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروگرام کے پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر ویگنر رابرٹ. اپنے میزبان کوکب پر شوری کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ تھیلیسیمیا کی بیماری ایک جینیاتی بیماری ہے۔ اس بیماری کی وجہ خون میں پروٹین کی مقدار کم ہونا یا ہیموگلوبن کی سطح بہت کم ہونا ہے۔ عام طور پر یہ بیماری موروثی ہوتی ہے اور زیادہ تر اس کے مریض بحیرہ روم کے خطے میں، افریقی اور ایشیائی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یا پیمس کے چیف ایگزیکٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ امریکہ کے مقابلے میں پاکستان میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کی تعداد 4 گنا زیادہ ہے۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ کراس میرجز، کاسٹ میرجز بہت زیادہ ہیں اور کوئی مؤثر سکریننگ پروگرام نہیں ہے اور کوئی کاؤنسلنگ بھی نہیں ہے جینیٹک کی بیماریوں کے بارے میں۔ تو اس لیے تھیلیسیمیا اگر آپ دیکھیں تو انفارچونیٹلی پاکستان میں تقریباً 5-6% جو پیدائش ہوتی ہے وہ تھیلیسیمیا کی ڈیفیکٹیو جینز کیری کر رہے ہوتے ہیں، 5-6% لائفرز۔ اور اگر دیکھا جائے تو 1 کروڑ سے زیادہ، یعنی کہ 10 ملین سے بھی زیادہ اس وقت سفر ہیں، اور ہر سال ان میں کوئی 8-9 ہزار بچے ایڈ ہو رہی ہیں۔ ہم کیونکہ پیمز میں تھیلیسیمیا کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں جو کہ اونلی ایک ہی علاج ہے اس کی کیور کا، اور وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے۔ اگر وہ یہ بچے بہت اسٹرگل کرتے ہیں پوری عمر، ان کا بلڈ بار بار ان کو دینا پڑتا ہے اور بار بار ان سے آئرن نکالنا پڑتا ہے، اور اکثر جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں یہ تو 20 سال زندگی کو نہیں پہنچتے، اس سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔
تھیلیسیمیا ایسی بیماری ہے جو ماں باپ سے بچوں کو منتقل ہوتی ہے، اس لیے اسے روکنا مشکل ہے۔ تاہم ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ شادی اگر خاندان میں ہو رہی ہو تو ضروری ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے خون کا ٹیسٹ کروا لیا جائے تاکہ کوئی بیماری والدین سے بچوں میں منتقل نہ ہو۔ ڈاکٹر اکرم کہتے ہیں
کہ اگر آپ گریس میں دیکھیں تو یہ اتنا کامن تھا کہ وہاں پہ اس کی 10% لائف برتھ سے، اب لیکن پچھلے 7 سال میں وہاں کوئی ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا، کیونکہ پری میریٹل جب شادی کرنے سے پہلے دونوں بچوں کی دلہا اور دلہن کی اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کر لیں اور اگر ان کی جینز میں کوئی ایسا ڈیفیکٹ ہے کہ بچوں میں ایکسپریس ہونے کا چانس ہے، اس وقت ان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں اب اللہ کرے کہ آپ کے میڈیا کے ذریعے اور لوگوں تک یہ شعور پہنچے۔
یہ تھے ڈاکٹر جاوید اکرم۔ تھیلیسیمیا نامی خون کی اس بیماری سے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں جسم میں آئرن کی مقدار کا بڑھ جانا، ہڈیوں کا بگڑنا، تلی یا جگر کا بڑھ جانا، بھوک کی کمی، یرقان، خون کی کمی اور دل کے امراض شامل ہیں۔ ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ڈاکٹر یہی مشورہ دیتے ہیں کہ شادی ممکن ہو تو خاندان سے باہر کی جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے